الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. دروشي پل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سورہ یوسف سے آپ کے سامنے کئی آیات تلاوت کی ہیں. کئی جمعوں سے اس عظیم پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے حالات و واقعات کی مفصل کہانی قرآن کریم نے خود بیان کی ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کی قدرتوں کے ہزاروں کرشمے موجود ہیں، ہزاروں اسباق موجود ہیں. گزشتہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں نے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سر پر ٹوکری تباد رکھا ہوا ہے روٹیوں کا بھرا ہوا اور پرندے آ کر اس میں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں. ہمیں آپ اس کی تعبیر بیان فرما دیجئے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بہت جلد یعنی جیل کا کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا. اس سے پہلے میں کچھ بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم بتلاؤ کہ میری وہ بات سچی ہے یا غلط. میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتلاؤ کہ ایک خدا بہتر ہے یا ہزاروں. مشکل کشار، حاجت روا، لائق عبادت ایک ذات ہونی چاہیے یا بے شمار. ان الحکم الا للہ، فیصلہ عقل و دانش کا یہی ہے، تقاضا فطرت کا یہی ہے کہ مالک و مختار ایک ہی ہونا چاہیے. کلمہ توحید سنانے کے بعد دعوت توحید سے ان کے قلب و جگر کو منور کرنے کے بعد آپ نے فرمایا آؤ اب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر سناتا ہوں. جس نے تم میں سے یہ دیکھا کہ وہ انگوروں سے شراب بنا رہا ہے وہ رہا ہو جائے گا اور پھر جا کر اسے بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. وہ بادشاہ کی پھر اثر نو اسی طرح خدمت کیا کرے گا جس طرح جام بھر بھر کر پلایا کرتا تھا، اب پھر بادشاہ کو جام بھر بھر کر پلائے گا. اور جس نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں سے بھرا ہوا تواک ہے، اس تواک سے پرندے اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اسے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. وہ تختہ دار پہ لٹک جائے گا، پھر اس کی لاش اٹھا کر پھینک دی جائے گی. پرندے آ کر اس کا گوشت نوچیں گے اور اس کے سر سے گوشت نکال نکال کر کھا جائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. آپ کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق وہی کچھ ہوا کہ ایک کی سزائے موت کا فیصلہ آ گیا، ایک کی رہائی کا پروانہ آ گیا. تو یوسف علیہ السلام نے جسے رہائی کی خوشخبری سنائی تھی اسے جاتے ہوئے ایک بات کہی، دیکھ یار تو میرے ساتھ بڑا عرصہ رہا ہے، تیرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی ہے، اب تو رہا ہو رہا ہے، اگلی بات بھی سامنے آنے والی ہے کہ بادشاہ کا تجھے قرب حاصل ہوگا، پھر بادشاہ کو جام بھر بھر کر پلایا کرے گا. وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني عند ربك، جب تو بادشاہ کو جام پلا رہا ہو، دستے ساقی سے بادشاہ بڑھ بڑھ کر آگے جام لے رہا ہو، اس وقت بادشاہ کے سامنے ذکر کر دینا میرا بھی، کہنا بادشاہ سلامت تم تو جام پہ جام پی رہے ہو، حکومت و اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہو، تخت و تاج پہن کر، تخت و تاج پہ مالک ہو کر تم تو بڑے عیش و عشرت میں دن گزار رہے ہو، کبھی خیال کرو اس بے وطن مسافر کا بھی، کبھی سوچو اس بے گناہ کے بارے میں بھی کہ جس کو سوائے اس کے کوئی جرم نہیں کہ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ بے گناہ تھا، وہ بے گناہی کی سزا پانے والا، وہ بے جرمی کے الزام میں جیلیں کاٹنے والا، وہ شام کا مسافر، وہ مصر میں آ کر بکنے والا، وہ محلات میں رہنے والا، وہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر بھی عزیز مصر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا، جس کی سچائی کی گواہی تمہارے خاندان کا گہوارے میں جھولتا ہوا بچہ بھی دے چکا ہے، جس کی عظمت کی گواہی مصر کے گھر گھر میں دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں خود مدعی زلیخا بھی کہہ چکی ہے کہ میں نے تو بڑی مرتبہ اسے پھنسانا چاہا، یہ ہر مرتبہ بچتا چلا گیا ہے،
اور جس کا مدعی بھی کہے کہ یہ پاکیزہ اور پاک شعار ہے جسے مصر کے ایک ایک گھر میں دنیا یاد کر رہی ہو، اس کی سب عزت اور آبرو اور پاک دامنی کے چرچے ہو رہے ہو، وہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، کبھی اس کا بھی خیال کر لو. اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ اسے کہا تو اس نے کہا بالکل یوسف تجھے میں بھلا بھول سکتا ہوں، تیری صحبت میں جو دن گزرے ہیں وہ دن تو زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، تیری دنائی کی باتیں سن سن کر ایسا ہمیں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے عقل کے ہزاروں دریچے کھل گئے ہیں، اور جب تو نے خواب کی تعبیر بتلائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا دن بھی آئے گا کہ مجھے رہائی کا پروانہ مل جائے گا، میرا وعدہ ہو گیا، میں صرف تیرا تذکرہ نہیں کروں گا میں تیری رہائی کی سفارش بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، پیغمبر میرا ہو، نبی میرا ہو، یوسف میرا ہو، کہے لوگوں سے کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یوسف کے ساتھ جو وعدے کر کے گیا تھا باہر گیا تو وعدے بھول گیا، باہر گیا تو وعدے شیطان نے بلا دیا اسے. اسی لیے ہم جیل میں ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے بھئی جیل کی دوستی ہے گیٹ تک، جیل کی دوستی ہے گیٹ تک، جو بھی جیل سے رہا ہوتا ہے کہتا ہے بس اب مجھے باہر جا لینے دو، میں تمہارے حقوق کے لیے آواز بلند کروں گا، مجھے باہر جا لینے دو، یہ جو جیلوں کا خراب نظام ہے میں اسے بالکل ٹھیک کروں گا، میں ہر ہفتے تمہیں خط ڈالا کروں گا، میں تمہاری ضمانت کا بندوبست کروں گا، میں تمہاری صلح کرا دوں گا. بس جیل سے باہر گیا بات ختم، آئی گئی ہو گئی، کیونکہ جیل کی بات باہر آ کر بھول جاتی. اگر جیل کی باتیں باہر آ کر یاد رہتی ہوتی، باہر آ کر یاد رہتی ہوتی تو پھر آصف زرداری جیل سے رہا ہو کر پھر کبھی بھی جیل کے بارے میں یہ نہ سوچتا کہ اس کو اور سخت کر دیا جائے، پھر شہباز شریف پہلی مرتبہ جیل سے باہر آ کر کبھی نہ سوچتا کہ سپاہی صحابہ والوں پر جیل کا شکنجہ اور کس دیا جائے. جیل کی باتیں یاد رہتی تو حکمران بن کر لوگ جیل کی اصلاح کرتے، مگر ہوتا یہی ہے جیل سے باہر نکلتے ہیں بھول جاتے ہیں، جب حکمران بنتے ہیں اپنے مخالفوں کے لیے جیل کا نظام اور سخت کر دیتے ہیں. لیکن مارتے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی، کھودتے اپنے ہی راستے میں گڑھا ہے. مجھے یاد ہے آج سے ڈیڑھ سال قبل، دو سال قبل، جب نواز شریف نے عدالتیں بنائی، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، نیا قانون بنایا، نئی عدالتیں بنائی کہ ضمانت ہی نہیں ہو سکے گی اس شخص کی جس پر دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی، فلاں پر بھی لگ سکتی ہے، فلاں پر بھی لگ سکتی ہے، اتنے سال قید ہوگی، ہائی کورٹ بھی ضمانت نہیں لے سکے گا. اس وقت میں نے جیل سے کہا تھا اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، زنجیریں اپنے لیے بنا رہے ہو، ہم تو جیل کاٹ لیں گے، باری تمہاری آئے گی، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاؤ گے. وہی کچھ ہوا، وہی کچھ ہوا. اب کہتے ہیں جناب میں وقت کا وزیر اعظم تھا، بلکہ کہتے ہیں ہوں، یہ ایک نئی بات ہے. کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں، میں اس وقت بھی وزیر اعظم ہوں، تو ہوں ہوں کی رٹ لگاتے جا، تجھے سزا ہو گئی. تو ہوں ہوں کی رٹ لگاتے جا رہا ہے، کبھی اٹک کے قلعے میں جاتا ہے، کبھی کراچی اور اٹک کی جیلیں دیکھ رہا ہے. چنگا وزیر اعظم ہے، ہاں آپ وزیر اعظم ہیں مگر قیدیوں کے، قیدیوں کے وزیر اعظم ہیں. اسی دہشت گردی کی عدالت جس کو بنایا تھا مخالفین کے لیے، اپنا مقدمہ چلا، اسی سے سزا پائی، اور ایسے ہی عدالتیں جو خود بنائی تھیں آج انہی عدالتوں کا شکار ہو رہا ہے. کہتا ہے میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے، میں بڑا ذلیل ہو رہا ہوں. اگر تو ان عدالتوں میں آ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے تو بتلا پھر بنوائی کیوں تھی، کیوں بنوائی؟ فانسا الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. یوسف علیہ السلام کا ساتھی باہر آیا، بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال پھر جیل میں رہے، کئی سال. اللہ میاں نے فرمایا یوسف مت کسی سے کہہ، مت رہائی کی بھیک مانگ بادشاہوں سے، کیوں کہ میں چاہتا یہ ہوں میں خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے میرے چاہنے والوں پر، میرے پیغمبروں پر، میرے نبیوں پر کسی کا احسان بھی نہ آنے پائے. کیوں؟ اگر یہ جا کر کہتا بادشاہ سلامت یوسف کو رہا کر دو، اور بادشاہ کہتا جا میں نے احسان کر دیا، تو ساری زندگی میرا یوسف اس شراب پلانے والے کے زیر بارے احسان رہتا، ساری زندگی میرا یوسف بادشاہ کے زیر بارے احسان رہتا، اور بادشاہ کے سامنے یوسف کی آنکھیں نہ اٹھتی. میں یوسف کو باہر لانا اس طرح چاہتا ہوں کہ یوسف پر کسی کا احسان نہ ہو، یوسف باہر آئے تو دنیا استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہو. گزشتہ سالوں کے سال کئی سالوں کے بعد ایک دن بادشاہ کی آنکھ کھلی، سویا رات کو، صبح ہوا تو اس نے کہا بلاؤ سارے بڑے بڑے عالموں کو، نجومیوں کو، اور اسی طرح جو بڑے بڑے جوتشی ہیں ان کو بلاؤ، قیافہ شناسوں کو بلاؤ، خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو بلاؤ. آنن فانن سارے دربار میں جناب بڑے بڑے علماء جو اس دور کے تھے، دین کے نہیں، بڑے بڑے صاحبان علم، بڑے بڑے جوتشی اور بڑے بڑے جناب سنیاسی، بڑے بڑے خواب کی تعبیریں بنانے والے سب لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بیان کیجئے خواب. اب بادشاہ کا خواب سنو، یہ خواب ہے بادشاہ کا. اگر بادشاہ چلو مسلمان نہ بھی ہوں، کوئی انسان کے بچے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح خواب دکھا دیتا ہے. ہمارے بادشاہوں کو خواب کیا آنے، ان کو تو خواب بھی یہی آتا ہے صبح کو کچل دو، خواب آتا ہے مخالفین کو ہتھکڑیاں پہنا دو. ہماری بادشاہی 20 سال تک قائم ہے، خواب یہی آئیں گے. بادشاہ مصر کو خواب آیا، کیا خواب آیا؟ اس نے دیکھا خواب کہ 5-7 گائے ہیں موٹی تازی فربا اور صحت مند گائے. تھوڑی دیر کے بعد 7 گائے آئی دبلی پتلی کمزور مریل، وہ مریل کمزور گائے، وہ دبلی پتلی گائے آئی اور 7 موٹی موٹی گاؤں کو کھا کر ہڑپ کر گئی. اصول تو دنیا کا یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، بڑا چھوٹے کو کھا جاتا ہے، اصول یہ ہے. لیکن یہاں بالکل برعکس، کمزور پتلی دبلی ماری گائے موٹی فربا صحت مند گائے کھا گئی، گائے گائے کو کھا گئی. اور دوسری بات یہ دیکھی کہ 7 گندم کے سٹے ہیں ہرے بھرے، اور 7 گندم کے سٹے ہیں جلے ہوئے مرجھائے ہوئے اور انتہائی خستہ حالت میں. بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، بتلاؤ اس خواب کی تعبیر. جب بادشاہ نے کہا خواب کی تعبیر بتلاؤ، اب یہ جتنے درباری تھے، سرکاری مال پہ پلنے والے درباری دمبے، کھا کھا کر موٹے ہونے والے، لمبی لمبی دستارے اوبائے پہننے والے، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ انہیں کہ نہیں. تینو سمجھ آئی؟ انہیں کہ نہیں. کمال ہے بھائی، بادشاہ سلامت نے خواب ہی عجیب دیکھا ہے. جب حضور والا خواب یہ دیکھا ہوتا کہ جناب موٹے موٹے درباری سرکاری افسر آئے وہ غریبوں کو کھا گئے، تو واقعی ہم کہتے ہیں جناب حضور والا حکومت بڑی مضبوط ہے، حکومت بڑی مضبوط ہے. یہاں آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ گائے موٹی ہے کھانے والی پتلی ہے، موٹی موٹی گائے کھا گئی کمزور. یہ تو الٹ بات ہے بھائی. دوسرے نے دوسری طرف، سارے درباری ایک دوسرے کو آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں کچھ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کچھ پلے نہیں پیا. انے نو بازار کم آیا تو سارا شہر پھرایا، شام نو پچھیا انے تائیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، شام نو پچھیا انے کوڑوں کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، آنکھیں نہیں ہیں، سارا شہر پھرا دو. وہ کیا جانے کہ یہاں کیا ہے؟ خواب کی تعبیر یہ خدا ہی علم ہوتا ہے. اللہ کسی کو یہ علم ایسا عطا کر دیتا ہے، خواب بیان کرو ایسی تعبیر بیان کریں گے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تعبیر سامنے آ جاتی، ایسی تعبیر ہوتی ہے. اب یہ خواب کی تعبیر ہے، سارے جناب حیران و پریشان. بادشاہ نے کہا ہمیں بتاتے نہیں ہو. کہنے لگے ازغاس احلام وما نحن بتعذیر الاحلام بعالمین. کہنے بادشاہ سلامت کافی غور کیا ہے, لگتا ہے ایسے خواب و خیال ہی ہے, ایسے خواب و خیال ہے. کھانا وانا کچھ زیادہ جناب والا نے کھا لیا ہوگا, اس کے بخارات ذہن کو چڑھ گئے. بس ایسی عالم میں جو میرا ہمیں لگتا یہ ہے کہ بس آپ نے دن کو کوئی گائے شاید دیکھی ہوں گی اور کوئی آپ کو پسند آ گئی ہوں گی, یا گائے کا دودھ زیادہ پی لیا ہوگا, یا آپ نے آج روٹی کے ساتھ ماشاءاللہ جام تین چار, یعنی آپ نے پھجے کے پائے کھا لیے ہوں گے. نہیں سمجھے بادشاہ سلامت, لگتا ہے کوئی کھروڑے شروڑے کوئی لاہور کے پھجے کے پائے کھا لیے آپ نے زیادہ, اس لیے آپ کو خواب ایسا آیا ہے کہ جس کی تعبیر ہم نہیں, ایسی خواب و خیال ہے. اور جو خواب ہو نا صحیح, جو صحیح خواب ہو اس کی تعبیر تو ہم 100% بتا دیتے ہیں. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین. اور جس طرح کا خواب آپ نے بتلایا ہے حضور والا, یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے. بادشاہ کہنے لگا واہ خاص خواب نہیں ہے, میں نے خواب دیکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور بادشاہوں کا خواب حیثیت رکھتا ہے, مجھے بتلاؤ اس کی تعبیر ورنہ یاد رکھو تمہارے عہدے چھین لیں گے. کہنے لگے مارے بھائی ہیں, سرکاری ملانوں کو فکر ہوتی ہے ہمارا عہدہ نہ چھین جائے. اور آنے والے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے, نواز شریف کا دور آیا دعا کے بارے اللہ میاں بے نظیر کا بیڑا غرق کر دے, بے نظیر کی حکومت کافر حکومت تھی. پھر بے نظیر کا دور آیا, کہنے لگے بے نظیر تو ایشیا کا فخر ہے, بے نظیر کے دور میں تو اسلام کو عروج ملے گا. پھر نواز شریف کا دور آیا, پھر اس کے ساتھ مل گئے. اب جنرل صاحب کا دور آیا, اب جنرل صاحب کے ساتھ ہیں. ہم نے پوچھا ہاں ہاں ایک ایسا مولوی ہے کئی ہیں. ہم نے کہا حضور والا آپ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, کمال ہے کبھی آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. کہنے لگے مولانا اعظم طارق صاحب ہم پارٹی نہیں بدلتے, ہم نہیں لوٹے بنتے, ہم پارٹی نہیں بدلتے, ہماری تو ایک ہی پارٹی ہے, باقی لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں, سیاستدان پارٹیاں بدلتے ہیں, ہماری پارٹی ایک ہی ہے. ہماری پارٹی, میں نے کہا آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ کہنے لگی حکومت ہماری پارٹی ہے, حکومت ہماری پارٹی ہے. کبھی نواز شریف ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, کبھی بے نظیر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, ہم تو ایک ہی پارٹی کے ہیں, حکومت کے. ہم وقت کی حکومت کے ساتھی ہیں, پارٹیاں کبھی حکومت میں آتی ہیں کبھی چلے جاتی ہیں, ہم پارٹی نہیں بنتے, عہدہ نہیں جانا چاہیے, چمٹے ہوئے ہیں ساتھ. وقال للذی ظن انہ, نہیں جب انہوں نے کہا وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین, وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه, جب سارے مولویوں کو بڑے بڑے پادریوں جوتشیوں اور نجومیوں کو لاجواب پایا, بادشاہ حیران تھا پریشان تھا کہ میرے خواب کی تعبیر نہیں بتلا رہے. اور بادشاہ کو جام بھر بھر کر دینے والے نے جب دیکھا کہ بادشاہ بڑا متفکر بڑا حیران اور پریشان ہے, اچانک کچھ ایک بات یاد آئی, اچھل کھڑا ہوا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتلا سکتے, خوابوں کی تعبیر بتلانے والا تو جیل میں پڑا ہوا ہے. خوابوں کی تعبیر بتلانے والا, خدا کی قدرت پہ میں حیران ہوں, جو صاحبان علم تھے وہ جیلوں میں چلے گئے, جو صاحبان عمل تھے وہ قید میں موجود ہیں, اور جو جہالت اور بے علمی کا شاہکار ہیں وہ تیرے دربار میں موجود ہیں. اگر تو چاہتا ہے تیرے خواب کی کوئی سچی تعبیر بتلائے تو جیل کا فاٹک کھول دے, میں وہاں سے ایک آدمی کو لے کر آتا ہوں جو تیرے خواب کی تعبیر بتلا دے گا. بادشاہ نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ اس کا نام یوسف ہے. بادشاہ نے کہا تو بھی جانتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں جانتا ہوں, میں یوسف کو جانتا ہوں, یوسف کو میں نے خواب سنایا تھا. ہاں میں نے نہیں, میرے ساتھی نے بھی سنایا تھا. خدا کی قسم جو یوسف نے تعبیر بتلائی وہ 100% صحیح آئی, مجھے بھیج ابھی میں تعبیر لے کر آتا ہوں, دنیا کو پتا چل جائے گا کہ خواب کیا ہوتا ہے, خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ, دوڑا ہوا آیا، دروازے کھل گئے، یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں بیچارے، اپنی بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنی کھولی میں سیل میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، صدیاں سالوں پہ سال گزر گئے، اچانک دروازہ کھلا، ہوشیار خبردار ہیں، یہ جب جیل کے سپرنٹنڈنٹ آتے ہیں نا، یہ اس طرح آواز ہوتی ہے، ہوشیار 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 کی آوازیں، اور ایسی ایسی بڑی آوازیں، میں کہا تم یہ جیل کے دورے پر آتے ہو یا اپنا مفتوح ملک دیکھنے آتے ہو، ایسی کرتنتری ہوتی ہے جیسے پوری دنیا کو فتح کر کے آ رہے ہیں، ہوشیار سو ہوشیار ہو جاتے ہیں، پریڈ ہاں پریڈ ہوشیار پریڈ بھی لگاتے ہیں کہ اپنی اپنی پریڈیں سطح سیدھی کر لو، سر نیچے کر لو، اپنی گود کی طرف دیکھو، سر جھکا کر بیٹھو، اوپر سر اٹھا کر بات نہیں کرنی، انگریز چلا گیا اس کی نسل باقی ہے، کیوں سر جھکا کر بیٹھے، اللہ کا فضل ہے، ہم تو سر نہیں جھکاتے، ہم تو سر جھکاتے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں، بلکہ الحمدللہ جب اپنا اول تو آتا ہی نہیں تھا دورہ اپنی طرف ہے، جب آتے تھے تو پہلے سے ٹہر جاتے، مولوی صاحب کیا حال ہے، میں کہا ٹھیک ہے بس جاؤ، ٹھیک ہے کوئی نہیں، مجھے کہا کہتے جی آپ چھپی جان سمجھانا، میں نے کہا آ جائے پریڈ لگائیں وہ سیدھی کریں، میں نے کہا کوئی پریڈ شیٹ نہیں ہے، ملنا ملے نہیں ملنا نہ صحیح، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آئے دروازہ کھل گیا، یوسف علیہ السلام کی کار پوچھ لی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو وہ فوراً آگے بڑھا، یوسف ایوہ صدیق، او یوسف میرے یار، او یوسف میرے، یہ من ہے قرآن کی اس آیت کا، یوسف ایوہ صدیق، او یوسف میرے جگر میرے یار، افتنا، او بڑا عرصہ ہو گیا یار میں بھول گیا، کوئی بات نہیں بڑا عرصہ ہو گیا، تیری یار تیری بات مجھے بھول گئی تھی، میں آ گیا ہوں معاف کر دے، فرمایا کیسے آیا بھائی، میری یاد نے تجھے بڑا ستایا ہوگا، کہنے لگا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، کام جو پڑ گیا ہے، کام پڑ گیا آج، اس کام کی وجہ سے میں آیا ہوں، ویسے میں شرمندہ بہت ہوں، فرمایا کیسے آنا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑا داد دی ہے یوسف علیہ السلام کے حوصلے کو، فرمایا یوسف میرا بھائی بڑا حوصلے والا تھا، بڑا صبر والا تھا، آیا یہ ملا کہنے لگا یوسف ایو صدیق، یوسف میرے یار میں آیا ہوں ایک کام، میرا کام تو کر دے، فرمایا کیا کام ہے، افتنا مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلا، فرمایا بیان کر خواب، خواب اس نے بیان کیا، سبا بکرات شمار، موٹی موٹی گائے ہیں ساتھ کھا رہی ہیں انہیں کمزور گائے، ساتھ ہری بھری خوشے ہیں ہرے بھرے چٹے ہیں گندم کے، سات چٹے سوکے ہوئے، کیا تعبیر ہے ان کی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا تجھے تعبیر بتلاتا ہوں، بیٹھ جا تجھے تعبیر بتلاتا ہوں، فرمایا تعبیر اس کی یہ ہے، بادشاہ سے جا کر کہو سات سال آنے والے ہیں خوشحالی کے، سات سال آنے والے ہیں برکتوں کے، خوب بارشیں ہوں گی، خوب گیہوں ہوں گے، گندم ہوگی، فصل ہوگی، غلہ پیدا ہوگا، سات سال خوشحالی کے اس ملک میں آئیں گے، پھر فرمایا پھر سات سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر آئیں گے سات سال قحط سالی کے، کچھ نہیں ہوگا، نہ آسمانوں سے بارش برسے، نہ زمین سے پانی کے چشمے ابلے، پانی سوکھ، کچھ سالی ہوگی، لوگ دانے دانے کو ترسیں گے، جو کچھ لوگوں نے جمع کر رکھا ہوگا وہ بھی کھا جائیں گے، مگر بھوک نہیں ملے، یہ تو ہو گئی تیرے خواب کی تعبیر، اور ایک بات میں اور دیتا ہوں تمہیں، وہ بھی دیتا جا، بادشاہ کے خواب میں نہیں ہے مگر میں تجھے وہ بھی بتلاتا ہوں، پھر سات سال کے بعد ایک سال اور آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی خوشحالی پیدا کر دے، آیا واپس ساقی ملک بادشاہ کا وہ پیغام لے کر جانے والا، آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت خوش ہو جائیے، خواب کی تعبیر لایا ہوں، بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا واقعی میرا خواب اس قابل ہے کہ اس کی تعبیر ہو سکے، اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا خواب تو کبھی آپ کو آیا ہی نہیں، اتنی بڑی اس کی تعبیر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی بادشاہ حیران ہو کر رہ گیا، اس نے کہا کمال ہے
اتنا بڑا صاحب علم انسان، اتنا بڑا حکمت و علم کا سمندر وہ جہل میں پڑا ہوا ہے، اور یہ جہالت کے پتلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا نہیں، اتونی وقال الملک اتونی بس، جس نے یہ خواب کی تعبیر بتلائی ہے فوراً میں حکم دیتا ہوں اسے میرے پاس لے کر آؤ، اسے میرے پاس. یہاں سے یہ بات سمجھے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا عزیز مصر ہے. عزیز مصر اور ہے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی ہے، یہ ملک ہے، بادشاہ مصر ہے. عزیز مصر کا عہدہ تھا وزیر اعظم جیسا، اور ملک کا عہدہ تھا صدر جیسا، یا جیسے آج کل ملک ہیں جن کی خاندانی حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہے، اردن میں ہے، خاندانی حکومتیں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، خاندانی حکومتیں ہوں تو وہ اپنے آپ کو ملک کہلاتے ہیں. جیسے ملک فہد، ملک شاہ فاسد، صاحب الجلالہ الملک شاہ خالد عبدالعزیز، ان کے بعد ان کا بھائی آ گیا شاہ فہد، یہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ سب جس طرح خاندانی حکومتیں ہیں، یہ ہے اصل حکمران بادشاہ. اور پھر یہ کسی کو نظم حکومت چلانے کے لیے وزیر اعظم رکھ لیں، اپنا نائب بنا لیں، وہ تھا عزیز مصر. عزیز مصر وزیر اعظم تھا اور ملک بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ. خواب بادشاہ کو آیا، بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کون ہے اور یوسف کے کمال کیا ہے. وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا یوسف کو لاؤ. چنانچہ فلما جاء الرسول، یوسف کے پاس پروانہ رہائی لے کر، جب بادشاہ کی طرف سے یہ پروانہ رہائی لے کر بادشاہ کا پیغام رساں گیا، تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا یوسف مبارک ہو. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا رہائی کا پیغام آ گیا. رہائی کا، کس کو رہائی کی خوشی نہیں ہوتی؟ کون ہے جو نہیں چاہتا زنجیریں کٹ جائیں، دروازے کھل جائیں، میں آزاد دنیا میں چلا جاؤں، کال کوٹلی جو سارا سال سے میرا مسکن ہے، آج میں یہاں سے نکل کر اس غیر محدود جہان میں آزاد گھومتا پھروں. اور پھر آزادی بھی ایسی کہ بادشاہ خود بلا رہا ہو، بادشاہ خود بلا رہا ہو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں رہا نہیں ہوتا، میں رہا ہونے کے لیے تیار نہیں. جا کر بادشاہ سے کہو تو نے ہزاروں قیدی ایسے دیکھے جو رہائی رہائی کی بھیک مانگتے ہیں، جو بھی شرط ان کے سامنے رکھ دی جائے وہ کہتے ہیں اس پر دستخط کرا لو، ہمیں رہا کر دو. مگر میں قیدی ان سے مختلف ہوں، وہ قیدی ہوتے ہیں جو گناہ کر کے آئے ہوتے ہیں، جو کسی جرم کی پاداش میں آتے ہیں، اور میں تو بے گناہی کی سزا کاٹ رہا ہوں. میرا جرم یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، اور میں پھر عام لوگوں کی طرح رہا بھی نہیں ہونا چاہتا. جا کر بادشاہ سے کہو فاسألہما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، مصر کی عورتوں کو بلائے، ان سے پوچھے تم نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. زلیخا کو بلائے، زلیخا کو بلا کر پوچھے تو نے جو یوسف پر الزام لگایا تھا اس الزام کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی میں اس وقت تک باہر آنے کے لیے تیار نہیں. حضور پاک سلم نے فرمایا یوسف بڑا صابر و شاکر انسان تھا، فرمایا اگر مجھے بھی رہائی کا پروانہ آتا میں فوراً رہا ہو جاتا. یوسف کے صبر کی کمال ہے کہ یوسف نے فرمایا میں اس وقت تک رہا نہیں ہوتا جب تک وہ عورتیں بات نہیں بتلاتی، وہ زلیخا نہیں بتلاتی کہ مجھ پر لگایا جانے والا الزام کی نوعیت کیا تھی. بادشاہ کو جب پیغام پہنچا، بادشاہ نے کہا بلاؤ زلیخا کو، بلاؤ ہمیں بتلاؤ تم نے کیا الزام لگایا تھا یوسف پر، کیا بات کی تھی، کس جرم میں یوسف کو قید میں پھکوایا تھا. ساری عورتیں آئیں، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے یک زبان ہو کر کہا خدا کی قسم یوسف کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کوئی برائی نہ تھی. قالت امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا آل آن حسس الحق، اب وہ وقت آ چکا ہے حق ظاہر ہو جائے اپنی حقیقت کو بیان کر کے بیان کر دے. انا راوتہ عن نفسی, میں نے یوسف کو دعوت گناہ دی تھی, میں نے یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, یوسف سچا ہے میں جھوٹی ہوں, یوسف سچا ہے میں جھوٹی ہوں. چنانچہ جب ساری عورتوں نے مل کر کہا یوسف سچا, اور زلیخا نے کہا یوسف سچا ہے, یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اپنی رہائی پر کوئی اعتراض ہے؟ تب یوسف علیہ السلام رہا ہو کر آئے اور یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی. دوستو یہ کردار پیغمبر ہے, یہ جیلوں میں جانا, یہ جرم بے گناہی میں سزائے کاٹنا, یہ نبیوں کا کردار ہے. اور صبر و شکر کے ساتھ شعار انبیاء ہے, یہ شعار انبیاء ہے. اہل حق رویا نہیں کرتے. مجھے بات یاد آ گئی, 40 دن ہوئے تھے جناب شہباز شریف کو جیل میں گئے ہوئے اور جناب نواز شریف کو جیل میں گئے ہوئے. 40 دن ہوئے, 40 دن کے بعد انسداد دہشت گردی کراچی میں دونوں بھائی جمع ہوئے, دونوں ملے ایک دوسرے کو, دونوں ملے دونوں رونے لگ گئے, دونوں رونے لگ گئے, گنجا گنجے نو ملے تھے دونوں رونے لگ پے. اور یہ ماحول دیکھ کر جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی زارو قطار رونے لگ گئے. اس پر ایک اداریہ لکھا قلم کمان کے نام سے, روزنامہ اور صاف کے ایڈیٹر حامد میر نے اس نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا, اس کا نام تھا آؤ مل کر روئیں. آؤ مل کر اس نے لکھا کہ جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ نواز شریف شہباز شریف کو ملا, دونوں رونے لگ گئے, دونوں رونے لگ گئے, اور ان کو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ بھی رونے لگ گئے. کہنے لگا مجھے بھی رونا آ گیا, مجھے بھی رونا آ گیا. لیکن لکھتا ہے کہ مجھے رونا اس بات پر نہیں آیا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے رونا اس بات پر نہیں آیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے, مجھے رونا اس بات پر آیا او میری قوم تو نے کیسے لوگوں کو اپنا لیڈر چنا جو 40 دن بعد رو پڑے, 40 دن بعد رو پڑے. اور لیڈر رویا نہیں کرتے, لیڈر رویا لیڈر نہیں روتا. جس نے حق و صداقت کا علم بلند کیا ہو وہ نہیں روتا, جس نے حق کے لیے مار کھائی ہو وہ نہیں روتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کبھی مولانا حق نواز شہید کو روتے دیکھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے لیڈر جیلے رہے جیلوں میں رہے, کبھی آپ نے کسی کو روتے دیکھا؟ کبھی آؤ فغان کرتے دیکھا؟ ادھر روتا کوئی نہیں, ادھر چپ ہوتا کوئی نہیں, رو رہے رو رہے. ہاں بہت تھوڑا روئے ہو, ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے, آگے آگے دیکھو. ظلم و ناانصافی کے علم بردار ہو, جبر و تشدد کے پرستار ہو, اب پوچھتے ہو ہمارا جرم کیا ہے؟ تم اپنا جرم بھول گئے ہو, تم نے نہتے لوگوں کو, علماء کرام کو چوکوں چوراہوں میں گولیاں مروائی, تمہارا جرم یہ ہے. مولانا شاہد ندیم کو تم نے شہید کرایا, مولانا عبداللہ کو مسجد کے اندر دن دہاڑے اسلام آباد میں تم نے شہید کرایا, تمہارا جرم یہ ہے. 3 درجن نوجوان جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر تم نے قتل کرایا, اتنا بڑا جرم. اب اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے. ابھی تو صرف تیارا اغوا کا کیس چلا ہے, آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. اتنی جلدی رونے لگے ہو؟ اور میں کہتا ہوں جو بھی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے رونا اس کا مقدر بن جاتا ہے. یہ بات صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں, میں افسران کے لیے, حکمرانوں کے لیے, ہر ایک طبقہ سے تعلق رکھنے والے آدمی کے لیے کہتا ہوں, ظلم کا راستہ کبھی اختیار نہ کرو کہ ظلم کا انجام رونا ہوتا ہے. ظلم کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور موجودہ حکومت سے بھی کہتا ہوں, انصاف کا راستہ اپنائے رکھنا, انصاف کے ترازو کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہاتھ میں اٹھائے رکھنا, تاکہ جو بھی مظلوم ہو اس کا پلہ بھاری ہو، ظالم کا پلہ اٹھ جائے. اگر ظلم کا راستہ جنرل پرویز مشرف صاحب آپ نے یا آپ کے وزیروں نے اپنایا تو رونا مقدر تمہارا بھی بن جائے گا. رونا مقدر. ہم تو ناسے ہیں ناسے، ہم ان راہوں سے گزر کر آئے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں. کل تک نواز شریف بے نظیر جو ان راہوں پہ چل رہی تھی اسے بھی کہتے تھے ظلم مت کرو ورنہ رو گے. ورنہ کیسا مقدر بنا. خود پاکستان آ نہیں سکتی، آصف زرداری جیل سے باہر جا نہیں سکتا. کہتے دیکھو ہم دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ہم دونوں جماعتیں اب متحد ہو کر اعلان کرتی ہیں کہ پاکستان کو پرویز مشرف سے نجات دلواؤ. ہاں تم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تمہیں تو اپنی تکلیف ہے، تم تو کہو گی یہ بات. اور یہ بھی ثابت ہو گیا مسلم لیگ پیپل پارٹی اتحاد آپس میں اتحاد کر رہے ہیں. اور آج تک تو تم ایک دوسرے کو غدار کہتے رہے، آج تک ایک دوسرے کو لوٹ مار کرنے والا کرپشن کا بادشاہ کوئی مسٹر 10% تھا کوئی 50% تھا. آج کل تم لوگ ایک دوسرے پہ غداری کے الزام لگاتے تھے، آج دونوں ایک ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی شجرے خبیصہ کی دو شاخیں ہیں اور ایک ہی شیطان کے پاؤں کی دو جوتیاں ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کا بھی دور آیا اس نے ظلم کیا اور لوٹ مار مچائی، اور لوٹ مار مچائی. وقت احتساب آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج سپاہی صحابہ پورے ملک میں یوم احتجاج منا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کیوں یوم احتجاج ہے؟ کل سپاہی صحابہ کے سرگرم عہدیدار کارکن مولانا قاری محمد حنیف کو بہاولپور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا گئے. ظلم کی بات یہ ہے کہ بہاولپور کی انتظامیہ نے فوری طور پر لاش اٹھائی، دوسرے ضلع میں ان کے گھر میں بھیج دی. بہاولپور کے ساتھیوں کو اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ جنازہ کی نماز پڑھ لے. شام کو جب میں نے فون کیا مہندی صاحب سے کہا کہ مولانا کے قاتل پکڑے، کہنے لگے کس کے قاتل؟ میں نے کہا واہ واہ، تمہاری لا علمی جہالت اور تمہارے بھولے پن پر مجھے بڑا حیرت ہو رہی ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سپاہی صحابہ کا آدمی شہید ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شہید کون ہو گیا ہے، اور اس کے برعکس کوئی ایک شیعہ کا آدمی قتل ہو جائے ابھی اس کا جنازہ نہیں اٹھتا. مولوی ویس صاحب گرفتار، مولانا عبداللہ گرفتار، عورتیں گرفتار، مرد گرفتار، بچے بوڑھے گرفتار، ان کا ایک آدمی قتل ہو جائے، دو دو ضلعوں تین تین ضلعوں کے کارکن گرفتار، اور ہمارا آدمی شہید ہو جائے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ظلم کی انتہا. ہم احتجاج کرتے ہیں آج اس بات پر کہ توبہ ٹیک سنگھ میں جو ابرار حسین قتل ہوا اس کے جب قاتل بھی مل گئے ہیں، پھر مولانا اویس صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، اور اسی طرح مرد تو مرد پیر صدیق صاحب، مولانا غلام عباس صاحب، میں نے ڈی آئی جی صاحب سے پرسوں کہا یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ مولانا غلام مولانا عباس صاحب جو 60-70 سال کے آدمی ہیں انہیں تھانے میں لا کر تشدد کیا جائے، اور ادھر شیعہ قتل ہو، ادھر وہاں کا ایس ایچ او بھی شیعہ لگا دیا جس نے کل دن کو قاری مقبول احمد کی بیوی کو گھر سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، بازار میں لے آیا. ہم اس بے غیرتی کی مذمت کرتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظلم کا راستہ روکو، جو قاتل ہے اسے پکڑو. اور عورتوں پر، بزرگوں پر، بچوں پہ ہاتھ ڈالو گے خدا کی قسم ہم برداشت نہیں کریں گے. میں حکومت سے کہتا ہوں یہ انتظامیہ اور پولیس کے بعد لوگ وہی راستہ اپنا رہے ہیں جو راستہ نواز شریف کے دور میں اپنایا گیا، جو شہباز شریف کے دور میں اپنایا گیا. انہوں نے ظلم کی تعریف کی، آج پوری دنیا کے سامنے تماشا عبرت بنے ہوئے ہیں. موجودہ حکمرانوں اس ظلم کا راستہ روکو، اگر ظلم کی تعریف کرو گے خدا کی قسم ظلم کے سلام میں تم بھی بہ جاؤ گے. ملوالی میں واقعہ پیش آیا، انہوں نے 13-14 آدمی نامزد کیے، سوائے ایک کے سب گرفتار ہو چکے ہیں. اور اگر مجھے قسم کھانا پڑے جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں
میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں خدا کی قسم وہ سارے کے سارے لوگ بے گناہ بے گناہ در بے گناہ. مجھے ایس ایس پی ایڈک کے ایک کاسد یہاں ہمارے جھنگ کے پولیس کے ایک ذمہ دار افسر آئے, کہنے لگے ایس ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں فلاں آدمی کو پکڑوانے میں تعاون کرو. میں نے کہا میں بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ بھی تو ظلم کا راستہ نہ اپنائیں. جو لوگ بے گناہ ہیں ایک مہینہ گزر گیا ہے آپ نے ان کو تھانے میں رکھا ہے گرفتاری نہیں ڈالی, 100 کے قریب آدمی گرفتار ہے آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بے گناہوں کو چھوڑو, گناہگاروں کو گرفتار کرانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. شبائے صحابہ قتل و غارت گری پر یقین نہیں رکھتی, قتل و غارت گری پر یقین ہے. میں صاف کہتا ہوں شیعہ کے ساتھ ہمارا اصولی بنیادی اختلاف ہے. کوئی حکمران ہمیں آ کر نہیں کہہ سکتا اپنے اختلاف بھول جاؤ گلے میں لگ جاؤ, نہیں. ہمارا کلے کا اختلاف ہے, توحید کا اختلاف ہے, ختم نبوت کا اختلاف ہے, عصمت قرآن کا اختلاف ہے, صحابہ کی عزت کا اختلاف ہے, عقیدہ رجب پہ اختلاف ہے, عقیدہ عصمت پہ اختلاف ہے. زمین و آسمان مل سکتے ہیں, شیعہ سنی کا مذہبی اختلاف ایسا ہے کہ ایک نہیں ہو سکتے. ہمارا اختلاف ہے, اسی اختلاف کو مولانا حق نواز بیان کرتے تھے. کبھی مولانا حق نواز بیان کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ہمارا عقیدہ اور ہے, شیعہ کا عقیدہ اور ہے, اور وہ دلائل سے ثابت کرتے تھے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو شیعہ مسلمان نہیں ہے, اگر شیعہ کا عقیدہ مان لے تو پھر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. بھائی جینیات جو سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں دو کلمے پڑھائے جا رہے ہیں, ایک شیعہ دینیات ہے ایک سنی دینیات ہے. حکومت بچوں کو پڑھا رہی ہے کہ شیعہ کا دین اور ہے, سنی کا دین اور ہے, شیعہ کے دین کا کلمہ اور ہے, سنی کے دین کا کلمہ اور ہے, شیعہ کے دین کی بنیاد اور ہے, سنی کے دین کی بنیاد اور ہے. جو کام تم خود کر رہے ہو اور سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہو اگر یہی ہم بتلا دیں کہ شیعہ دین اور ہے سنی دین, تو جرم کیسے ہو گیا, کیسے جرم ہو گیا. تو میں عرض کرتا ہوں ایک اختلاف ہمارا اصولی اور بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایک ہے فساد قتل و غارت گری. اختلاف دلیل سے ہوتا ہے, اختلاف کا جواب کلاشن کوف نہیں ہوتا. کلاشن کوف میں نے پچھلے جمعے آپ سے پوچھا تھا, اسی لیے اگر کوئی آدمی اس جمعے میں نہ ہو, پچھلے جمعے میں نہیں تھا یا اس وقت اس نے ویسے ہی جواب دے دیا, اب مجھے بتلاؤ مولانا حق نواز شہید اسی محراب و منبر میں کھڑے ہو کر, میں آج اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میرے پاؤں میں تکلیف ہے, ورنہ بیٹھ کر تقریر کرنا ہمارے مزاج میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے کھڑے ہو کر تقریر کریں گے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ 15 سال تک اسی محراب و منبر پہ گرجتے رہے, شیعہ کے عقائد کفریہ بیان کرتے رہے, یہاں نعرے لگتے رہے, ایک ایک بات ہوئی. سپاہی صحابہ آج اس موقع پہ قائم ہے. مجھے بتلاؤ مولانا حق نواز کی زندگی میں کبھی کوئی شیعہ قتل ہوا
نہیں,
اور کبھی مولانا حق نواز شہید نے کہا کہ شیعہ کو قتل کر دو
نہیں,
کہا کبھی
نہیں.
جو کہتے ہیں نہیں کہا وہ ہاتھ کھڑا کریں, نیچے کر لیں آپ. جو کہتے ہیں ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی سنا کہ مولانا نے کہا شیعہ قتل کر دو ہاتھ کھڑا کریں, ایک مرتبہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے اگر آپ. مجھے بتلا دیں, اور بات یہ ہے ہم ہیں مولانا حق نواز شہید کے مشن کے نمبردار. کوئی کر دے ثابت کہ مولانا نے قتل کر دیا تھا حکم, پھر دیکھو آگے میں ہوں گا پیچھے تم ہونا. پھر اکا دکا کیوں اکو والی صفائی کر چھڑ دیں, نہیں سمجھے. پھر چھپ چھپ کے کیوں, پھر سیدھا سیدھا جہاد کرتے ہیں. اور اگر مولانا حق نواز نے کبھی بھی شیعہ کے قتل کا حکم
نہیں دیا
تو پھر جان لو قتل و غارت گری مولانا حق نواز شہید کا مشن ہے. مولانا حق نواز شہید کا مشن سپاہ صحابہ کا مشن نہیں ہے. چاہے قتل و غارت گری ہو یا نہ ہو, سپاہ صحابہ قتل و غارت گری کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بات ہے مشن کی وہ کہیں گے تختہ دار پر بھی, جو بات ہے غلط ہم غلط بات کو غلط کہیں گے کہ ہم قتل و غارت گری پہ یقین ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں یہ بھول ہے بعض لوگوں کی کہ جناب چنگے شیعہ قتل ہون, یہ غلط بات ہے. ہمارے لیے مسائل ایک شیعہ قتل ہو گیا جسے ہم جانتے نہیں تھے, پورے ضلع توبہ کے ایک سنگھ کی جماعت جیل میں ہے,
چشتیہ بہاول نگر کی جماعت جیل میں ہے، خانے وال کبیر والا کی جماعت جیل میں ہے، پورے ضلع اٹک کی جماعت جیل میں ہے، مجھے بتلاؤ کسی شیعہ کے قتل ہو جانے سے پوری جماعت جیل میں چلی جائے، جو باہر ہو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ بات ہمیں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ہمارا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے، سارے لوگ جیلوں میں چلے جائیں، جماعت کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قتل و غارت گری کی سپاہ صاحبہ تائید، سپاہ صاحبہ تائید نہیں کر سکتی۔ تو میں حکومت سے کہتا ہوں، ہمارا موقع بڑا کھلا کھلا ہے، بڑا کھلا کھلا، میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، ہماری مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، ہم نے کہا واضح پالیسی دو، ہم نے وہاں پالیسی دی کہ قتل و غارت گری کی ہم مذمت کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے، کیونکہ اس سے ہماری جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہماری جماعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ قتل و غارت گری اگر نہ ہو، میں دیکھتا ہوں کوئی ہمارے گھروں میں داخل کیسے ہوتا ہے، کوئی ہمارے بزرگوں کو پکڑتا کیسے ہے، کوئی ہماری ماؤں بہنوں کے بالوں کے سر پکڑ کر انہیں گھسیٹتا کیسے ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قتل ہو گیا ہوتا ہے، نتیجہ میں حکومت مجبور ہوتی ہے اور افسران متاثر ہوتے ہیں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، قتل و غارت گری کی ہم مذمت کرتے ہیں، مگر بے لگام افسروں کو لگام ڈالو، بے لگام افسروں کو۔ توبا سٹی کا جو ایس ایچ او شیرا آیا ہے، جس نے عورتوں بچوں بوڑھوں پہ ظلم کیا، اسے فوراً معطل کیا جائے، اسے فوراً معطل کیا جائے۔ اور سپاہی صاحبہ احتجاج کرتے ہوئے یہ بات بلبلا کہتی ہے، قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے بات چیت، مسئلے کا حل ہے بات چیت۔ ایسی چیز ہے، دلیل میں اتنی قوت ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا ساجد نقوی آؤ سپاہ صحابہ سے بات کرو، کہنے لگا میں سپاہ صحابہ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دلیل بھی مضبوط ہے، ان کا جوتا بھی مضبوط ہے، مضبوط دلیل ہے سپاہ صحابہ کی، زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر کبھی بھی سپاہ صحابہ کے مقابل میں بیٹھ کر دلیل سے بات نہیں کر سکیں گے۔ کئی دنوں سے بیانات دے رہا تھا ساجد نقوی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، حکومت کو اس کے بیانوں کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ مولانا عبدالغنی صاحب ہمارے مرکزی خادم ہیں، انہوں نے بہاولپور کے ایس ایس پی سے کہا فلاں شیعہ دہشت گرد ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں داخل ہو چکا ہے، بجائے اس کے اس کا نوٹس لیا جاتا، خود ہماری مرکزی قیادت سے جو ان کے ساتھ محافظ تھے سرکاری، وہ بھی واپس لے لیے۔ مولانا عبدالخالق رحمانی کے محافظ واپس لے لیے گئے، مولانا عبدالغنی کے محافظ واپس لے لیے گئے۔ ہمیں نہتا کر کے اگر کوئی مروانے کا شوق رکھتا ہے، میں اسے بتنا دینا چاہتا ہوں، تو مگر ایسا کرو گے تب بھی خدا کی قسم دشمن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ مگر حکومت اس کا نوٹس لے، قبل از وقت جب بتلا دیا تھا، ہمارے علماء کرام کے حفاظت کے لیے بندوبست کیوں نہ کیے گئے، قاری حنیف کے قاتل گرفتار کیا جائے۔ اور سپاہ صحابہ رات جلسہ کیا، انہوں نے وہاں جلسہ تھا، صبح 3 بجے رات کو مجھے پورا آیا، میں نے اٹھا سنا، کہنے لگے ہمارے 400 کارکن گرفتار ہو گئے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا صدر کا دامن نہیں چھوڑنا، میں خود اوپر بات کروں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی بھی ہمارے شہید ہو اور پھر گرفتار بھی ہمارے ہو؟ ہم اس پر پرزور احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اور اگر ہمارے احتجاج پر کان نہ دھرا گیا تو میں کہتا ہوں آخری دم تک میں تو صبر کی تلقین کروں گا، اگر کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کر دیا پھر ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔